السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. الحالات التی لا یکرہ فیہا الصوم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج ہم لوگ وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا وہ پڑھنے جا رہے ہیں. پیج نمبر 53 ہے، اگر آپ لوگوں کی کتاب وہی ہے جو میرے پاس ہے. اور الحمدللہ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا قضا روزوں کے بارے میں، یا پھر جس میں ہمیں رخصت دی گئی ہے کہ کون کون لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اگر اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ اپنی انچارج سے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ یہاں پہنچا دیا جائے گا. تو پھر جو آخری ہمارا سیشن ہوگا انشاءاللہ اس میں ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی اللہ نے چاہا تو. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس بارے میں کیا احکامات دیے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں بہت زیادہ آسانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی کہ بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو تنگی نہ پیدا کرو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، دین کو بہت آسان بنا دیا گیا ہے ہمارے لیے. اور یہ بھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یعنی اگر کوئی مشکل پیش آ بھی جاتی ہے تو اس کے بعد نہیں بلکہ ساتھ کہا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمارے لیے آسانیاں سہولتیں بھی رکھی ہیں، اور کبھی کبھی کچھ مشکلات بھی ہم پر آ جاتی ہیں، کچھ مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اس میں انسان تھوڑ دلا نہ ہو، صبر سے کام لے، استقامت دکھائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس دعا کرے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے میں بھی ہمارے لیے کتنی سہولتیں رکھی گئیں اور ہم نے خود اپنے اوپر زبردستی بہت ساری چیزوں کو مشکل بنا لیا، دین کو بھی مشکل بنا لیا ہم نے. بھول چک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے. مکروہ وہ چیز جو ناپسندیدہ ہو، جس سے کراہت کی گئی ہے. اور جب ہم اسلامی اصطلاح میں، اسلامک ٹرمینالوجی میں اگر ہم پڑھتے ہیں، یعنی فقہ کی زبان میں جس کو ہم کہیں گے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ دو تین چیزیں ہم کو ملتی ہیں. مستحب آپ کو پہلے بتا دیا گیا تھا. مستحب کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ کام جو کہ پسندیدہ ہے، جس کا کرنا بہتر ہے، کرے تو اجر ہے اور نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جس کے کرنے پر اجر ہے، جو پسندیدہ ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں وہ کام تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے کہ مسواک کرنا ہم سب جانتے ہیں، یا اشراق کی نماز ہے، اگر ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ بہت اجر ملے گا، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح سے مکروہ یہ سمجھیں کہ وہ کام جو ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، کراہت کی گئی ہے اور شاید اس کے اوپر پکڑ ہو جائے، شور نہیں ہے، شاید پکڑ ہو جائے، لہٰذا اس سے کراہت کی گئی ہے اور اس سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے. تو بھول چوک سے کچھ کھا لیں پی لیں تو اس میں روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے، نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانہ اطعمہ اللہ وسقاہ، رواہ البخاری. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے. سبحان اللہ، واقعی میں کہ کوئی تنگی نہیں رکھی گئی، بہت باریک باریک باتوں پر کرٹیسائز نہیں کیا گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو کونے کھدرے جو ہوتے ہیں نا وہاں جھانک جھانک کر دیکھنے کو منع کیا گیا ہے. اسلام ہمارا جو دین ہے الحمدللہ اتنا اس کے اندر وسعت ہے، اتنی زیادہ وسعت ہے، ہر کوئی اس میں سما سکتا ہے الحمدللہ، جس کو استطاعت ہے، جس کو نہیں بھی ہے، اور سب کے لیے سہولتیں رکھی گئی، تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے اگر کچھ بھول سے کھا بھی لیں. دیکھیں دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب اگر کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا ہم نے بھول سے کھا لیا پی لیا اور خوب کھا رہے ہیں، تو نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، اس کو معلوم ہے، تو بھول چک سے اگر کوئی کھا لے پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ان عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستیاک وہو صائم ما لا احصی او اود، رواہ البخاری. عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ گن نہیں سکتا. سوچیں ذرا. تو اسی لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں، اسکالرس اور فقہ میں اس سے مسئلہ جو اخذ کیا گیا ہے اس حدیث کو سامنے رکھ کر، کہ حالت روزہ میں برش کیا جا سکتا ہے، ہاں ایک بات ہے، لیکن بہت زیادہ خوشبو والا، بہت جس میں ایسے کوئی انگریڈینٹ ہو جس سے بہت خوشبو آتی ہے اور بہت دیر تک منہ میں خوشبو رہے، ویسا والا آپ ٹوتھ پیسٹ نہیں استعمال کریں گے آپ برش، کیونکہ اس زمانے میں مسواک تھیں، آج برش ہے، لیکن مسواک آپ دیکھیں سنت تھی تو لہٰذا اس کا ایک اجر الگ ہوگا، برش کرنے کا اجر وہ نہیں ہے، مسواک کی بات الگ ہے. تو سنت کو ادا کرنے کے لیے انسان مسواک کرے تو وہ سنت پر عمل ہوگا. لیکن اگر کسی کو جیسے تکلیف ہے، ہم سب جانتے ہیں بعض اوقات کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے برش کرنے کی اٹھتے سے ہی، اگر وہ لوگ برش نہیں کریں گے تو ان کو دن بھر اس طرح سے وومیٹنگ جیسی فیل ہوتی ہے کہ کہیں انہیں الٹی نہ ہو جائے، یا عجیب سی ان کی طبیعت خراب سی رہتی ہے، منہ کا ذائقہ عجیب سا رہتا ہے. تو اس ایسے جو مجبور لوگ ہیں تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں، چاہیں تو وہ برش کر لیں، لیکن بالکل ایسا والا پیسٹ وہ استعمال کریں جس میں کسی قسم کی خوشبو نہ ہو، ٹھیک ہے نا. یہ اس کا مطلب فتویٰ الحمدللہ موجود ہے، اور اس میں اسکالرس نے اس کی پرمیشن دی ہے کہ برش کیا جا سکتا ہے مجبوری کی حالت ہے تو اگر، اور اس میں لیکن پیسٹ جو ہے وہ والا استعمال کیا جائے گا جس میں کوئی قسم کی خوشبو نہ ہو. اور اگر مسواک سے کام چل سکتا ہے تو الحمدللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو وہ سنت پر عمل ہو جائے گا، اس کا اجر بھی ملے گا الحمدللہ، اور ایک طرح سے ہمیں عادت بھی پڑ جائے گی رمضان میں مسواک کرنے سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں کئی دفعہ مسواک کرتے تھے، یہ صحابی نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر اسی طرح سے گرمی کی شدت سے روزہ دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ان ابی بکر ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ عن رجل عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالارج یصب علی رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر، رواہ ابو داؤد. اوپر کی دونوں احادیث بخاری کی تھیں اور یہ ابو داؤد کی، اور یہ صحیح ہے. ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے. تو یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اصحاب نبی کو دیکھا تھا، یعنی صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ لوگ روزے کی گرمی کی وجہ سے، اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی اکرم روزے میں گرمی کی پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے. یعنی صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی شدت سے سر پر پانی بہا رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کوئی تقوی کے خلاف والی بات نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، ہو سکتا ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ نے سر پر پانی بہایا روزے کی حالت میں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی چلی جاتی ہے رمضانوں میں ہی، یا بعض اوقات صرف فین کی ہوا کافی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ الحمدللہ گلف کنٹریز میں تو اے سی لگے ہیں، لیکن جو خصوصاً ہمارے یہاں کے ممالک ہیں تو وہاں تو اگر اتنا دن بھر اگر آپ اے سی چلاتے رہیں تو ظاہر سی بات ہے الیکٹرک بل بہت زیادہ آئے گا، تو ہر کوئی 24 گھنٹے وہاں پر اے سی تو نہیں چلا سکتا، تو صرف فین کی ہوا پر اکتفا کرنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں گرمی شدت کی ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس کولر بھی نہیں ہوتے ہیں، ایئر کولر بھی نہیں ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرے. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ رمضان میں کپڑے کو پانی میں بھگو کر اپنے جسم پر ڈال لیتے ہیں، سر پر ڈالتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنا تقوی کے خلاف نہیں ہے اور اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے، مجھے امید ہے طہارہ کا سب نے پڑھا ہی ہوگا۔ تو مزی ایکچولی یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ شہوت سے پہلے جو چیز نکلتی ہے ہلکی سی، تو اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو اس سے یا پھر احتلام ہو جائے، اور احتلام ہم سب کو معلوم ہے کہ احتلام کہتے ہیں نیند میں، جو ویٹ ڈریمس اس کو کہا جاتا ہے، تو نیند میں کچھ چیز ڈسچارج ہو جانا، جو کہ شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہونے سے ڈسچارج ہوتی ہے۔ تو اگر نیند میں ایسی کوئی چیز ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو اس صورت میں بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کسی انسان کا اختیار نہیں تھا، وہ نیند میں ہوا ہے۔ قال ابن عباس و اکرمہ رضی اللہ عنہ، الصوم مما دخل ولیس مما خرج، رواہ البخاری۔ عبداللہ بن عباس حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ ان لوگوں کا فتویٰ ہے جو صحابہ کرام تھے، یہ حدیث نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حدیث کو سامنے رکھ کر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سامنے رکھ کر ہی صحابہ کرام فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے بھی یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ اسی بنا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو بلڈ ٹیسٹ کروانا ہو تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں جو نیڈل ڈالی جائے گی تو اس میں سے خون باہر نکالا جائے گا، کوئی چیز اندر انجیکٹ نہیں کی جا رہی ہے۔ تو اس بنا پر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور یہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، جو کہ بہت زیادہ اوتھینٹک تو نہیں ہے، لیکن یہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی، یا آپ سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کو حالت روزہ میں کسی جونک نے پکڑ لیا تھا، یا بچھو یا جونک جیسے ہوتے ہیں نا، جو بالکل جسم میں اپنے پنجے گاڑ دیتے ہیں اور خون چوس لیتے ہیں۔ جونک تو آپ کو معلوم ہوگا نا، شاید لیچ کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال جونک چمٹ گئی کسی کو اور خون چوس لی پورا، تو جب پوچھا گیا یا دیکھا گیا تو اس سے روزہ نہیں، یعنی اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا، اس کا مطلب تھا کہ روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہ صحابہ کرام ہی ہو سکتے ہیں رضی اللہ عنہم، تو انہوں نے کہا کہ روزہ نہیں ٹوٹا اس سے۔ تو اس سے پھر یہ مسئلہ اخذ کیا گیا کہ اگر کوئی چیز جسم سے نکل گئی ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو صحابہ کرام اسی طرح سے کسی دوسری چیز پر رکھ کر، جس کو قیاس کہتے ہیں، کہ کسی ایک مثال پر رکھ کر دوسری مثال ساتھ میں اس کی لیتے تھے اور پھر اس سے قیاس کر کے فتویٰ دیا کرتے تھے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اور یہ بھی اسلام میں جائز ہے کہ کسی ایک حدیث کو سامنے رکھ کر آج کی حالت حاضرہ کے مسائل اس پر منطبق کرنا، اس کے اوپر رکھنا، میچ کرنا، اور پھر اس سے اس مسئلے کا حل نکالنا، تو جسے قیاس کہا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر پھر صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ کوئی چیز جسم سے نکلی ہے اگر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بلا وجہ کی بہت زیادہ پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ اچھا روزے میں یہ نہ کرو، روزے میں سرما نہ لگاؤ، روزے میں تیل نہ لگاؤ، روزے میں آنکھوں میں کاجل نہ لگاؤ۔ یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں، خود سے یہ بتانا، اس سے کوئی روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو آگے چیز آ رہی ہے، یہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نکلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے والی بات ہے، اس کے بارے میں اسکالرز اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے سے مراد یہاں پر دراصل ایسے شوہر کی بات کی گئی کہ جس خاتون کا شوہر بہت تیز مزاج ہو، اور نمک کم زیادہ، مرچ کم یا زیادہ ہونے پر، یا ٹیسٹ کم یا زیادہ ہونے پر جو بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہو، تو اس بنا پر ایسی بیوی کو ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حالت روزہ میں بھی۔ لیکن کس کے لیے ہے؟ جس کے شوہر اس قدر تیز مزاج یا بہت زیادہ غصے والے ہوں، جو اگر کھانا ملے اور کھانا بد ذائقہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ پھینک دیں، کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں ایسے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لیکن الحمدللہ مجھے تو لگتا ہے کہ آج کے کوئی بھی شوہر ایسے نہیں ہوتے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے۔ تو اگر کسی کے شوہر اس طرح سے تیز مزاج ہوں تو اس صورت میں بیوی ذائقہ چکھ سکتی ہے۔ روزے دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ اذا كان يوم صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا، قال الحسن رضی اللہ عنہ لا باس بالصعود للصائم ان لم يصل الى حلقه ويكتهل، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لا باس ان يتطعم القدر او الشيء، قال عطاء رحمه اللہ يبتلي ريقه، قال الحسن رضی اللہ عنہ ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه۔ اب یہ دراصل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ صحابہ کرام کے فتوے بتائے گئے ہیں، اور یہ سب جو لیے گئے ہیں کتاب الصوم باب اختصال الصائم، پھر اسی طرح سے کتاب الصوم باب قول النبی اذا تودى فليستنشق، پھر اسی طرح سے کتاب الصوم باب اختصال الصائم، اور کتاب الصوم باب اختصال الصائم، یعنی صحابہ کرام کے فتوے ہیں احادیث کی بکس میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے۔ حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ حلق تک نہ پہنچے، نیز روزہ دار سرما لگا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزہ دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عطا رحمہ اللہ نے کہا روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے، یعنی جان بوجھ کر نہیں، اب جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا بہت زیادہ تھوک آ رہا ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی آپ کہیں مجبوری میں ہوں اب کہیں کوئی تھوکنے کی جگہ بھی نہ ہو، تو اس صورت میں اگر نگل لیے تو کوئی حرج نہیں۔ حسن رضی اللہ عنہ نے کہا اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو یہ سب صحابہ کرام کے فتوے ہیں اصل میں، لیکن آپ دیکھیں کہ مین جو اس میں بات آتی ہے جو چکھنے کی بات ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کریں، بہت ہی مجبوری ہی میں اگر کچھ ایسا مسئلہ آ جائے تو پھر اس صورت میں ایک الگ بات ہوگی، ہر ایک کے لیے یہاں پر یہ بات نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں مومن جو ہوتا ہے وہ دراصل کیا کرتا ہے، وہ تقوی والا راستہ اپناتا ہے، تقوی کی روش اپناتا ہے، فتوی کی روش نہیں اپناتا۔ تو ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے فتوی۔ تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم تقوی والے ہیں یا فتوی والے ہیں۔ تقوی والے حتی الامکان جو بھی پابندیاں ہیں روزے کی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو فتوی والے ہوتے ہیں وہ چھوٹ، بس چھوٹ ہی چھوٹ چاہتے رہتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں کہ بس ہمیں کہاں سے کیا کیا چھوٹ مل جائے۔ تو بہرحال آسانی تو رکھی گئی ہے، اس آسانی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر انسان اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے۔ اب یہ جو معاملہ ہے آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر کتنے لوگ ہیں، میجورٹی میں جو لا علم لوگ ہیں اکثر سے، میں نے سنا ہے ایک خاتون خود جو نئی نئی یہاں آئی تھیں اور اتفاق سے ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ وہ روزے سے نہیں تھیں رمضان کے دنوں میں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تو کہنے لگی کہ جب وہ جاگی نیند سے تو وہ حالت جنابت میں تھیں، لہٰذا اب حالت جنابت میں تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، انہوں نے نہیں رکھا۔ تو ان سے جب کہا گیا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، اگر آپ روزہ رکھ سکتی تھیں بغیر سحری کے آپ رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، تو وہ بہت حیران ہوئی، کہنے لگی کہ ہم تو سال ہر سال سے ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں اور ہمارے خاندان کے سب لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر حالت جنابت میں آنکھ کھلے تو پھر روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ لا علمی، مجھے لگتا ہے کہ اصل جو ہماری آج دین سے دوری ہے نا، اس میں لا علمی سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی کوشش ہی نہیں کرتے کہ صحیح احادیث کو پڑھیں اور جانیں، بس سنی سنائی باتوں کو لے لیا، یا پھر اس سے ایسے ویسے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو لے لیا جو خود نہیں جانتے احادیث کے بارے میں کہ اوتھینٹک احادیث کیا کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا معاملہ تھا۔ تو جب جانیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں ہو سکتے دونوں برابر، کیونکہ علم والوں کے درجے الذین اوت العلم درجات، جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے درجات ہی بالکل بلند ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ تو لہٰذا علم والے تو ہر چیز میں سبقت لے گئے، علم والے ہر چیز میں آگے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ جب صحیح علم ہوگا تو اس کے مطابق عمل کریں گے، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے تو وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو علماء ہیں، جو جانتے ہیں، عالم ہیں۔ تو لہٰذا علم رکھنا یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، آگہی انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے اور اس کو اچھے عمل پر ابھارتی بھی ہے۔ عن ابی بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ قال كنت انا وابی فذهبت معه حتى دخلنا على عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمہ رضی اللہ عنہا فقالت مثل ذلك رواه البخاری۔ یعنی دو دو امہات المومنین نے یہاں پر آپ دیکھیں کہ بات بتائی۔ ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ، یہ کہ یہ جو ایک تابعی ہیں بہت مشہور، ان سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں گواہی دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جمع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے، بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے، پھر ہم دونوں، یعنی وہ جو دونوں آئے تھے پوچھنے کے لیے، عبد الرحمن اور ان کے والد، تو وہ کہتے کہ ہم دونوں پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی ہم کو یہی بات کہی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سوچیں ذرا آپ، لا علمی دیکھا جائے تو انسان کو جہالت کی طرف لے جاتی ہے۔ اب یہ جو دونوں صحابہ آئے تھے، یہ تابعین میں سے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، دوسری حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں جب آئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پوچھنے کے لیے تو یہ دونوں شرما رہے تھے، تو پوچھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھ سے جو چاہو پوچھو، کیونکہ بات ہی ایسی تھی نا کہ پوچھنے میں تھوڑی سی ہو سکتا ہے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارا بھی سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ہم سب سے زیادہ شرم اور جھجک کہاں محسوس کرتے ہیں، دینی معاملات میں جاننے کے بارے میں جو سوالات ہوتے ہیں، خصوصاً جو طہارت سے ریلیٹڈ ہیں، جنابت یا حیض سے ریلیٹڈ ہیں، شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، تو ہم وہاں پر اس قدر شرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں صحیح علم ہی نہیں ہو پاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں حیا کرنی چاہیے وہاں تو انسان ضرور کرے حیا، لیکن جہاں پر حیا کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر آپ سوال پوچھ کر آپ خود اپنا فائدہ کریں گے، تو وہاں پر بلا وجہ حیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہتے ہوئے نہیں شرماتا، تو پھر ہمیں کیوں ایسے اس معاملے میں بلا وجہ شرمانا چاہیے؟ تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی ان کو وہی جواب دیا، اور پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے بھی انہیں وہی جواب دیا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ جب کھلتی تو حالت جنابت میں آنکھ کھلتی اور آپ اس میں صبح کرتے اور روزہ رکھ لیتے، یا اگر سحری کھانا ہوتی تو آپ سحری پہلے کھا لیتے اور اتنے میں اذان ہو جاتی اور آپ اس کے بعد پھر غسل کرتے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے آپ غسل کر لیتے تھے، پہلے سحری کر لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنوبا فاراد ان یاکل او ینام توضع وضوءہ للصلاۃ رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو فرما لیتے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، لیکن طہارت کے مسائل میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ آپشنل ہے، یعنی اگر کوئی نہیں کرنا چاہے وضو تو بھی آپ ویسے بھی وہ کھا سکتا ہے، اور اگر کھانا چاہے تو ویسے وضو کر کے بھی کھا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے ثابت ہیں، یعنی بغیر وضو کرے بھی آپ کبھی ویسے ہی سو گئے اور کبھی وضو کر کے آپ سوئے یا پھر کچھ کھایا پیا، تو دونوں طریقے درست ہیں، کسی پر ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اچھا حالت جنابت میں کچھ کھایا پیا نہیں جا سکتا، یہ چیز غلط ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ حالت جنابت میں اکثر مائیں بچوں کو زیادہ دودھ نہیں پلاتی ہیں خوشی سے، یا کچھ خود کھاتی پیتی نہیں ہیں۔ کتنی بعض اوقات تو دیکھیں کہ پہلے زمانے میں جو رواج تھا، جو سنتے آئے ہیں ہم لوگ، کہ پہلے گھر کی جو خاتون تھی یا بہو وغیرہ ہوتی تھی تو وہ اٹھتی تھی تو پہلے سب کو چائے بنانا، ناشتہ کروانا، پھر کھانا بنانا، اس کے بعد 11-12 بجے سے غسل کرنے کا ٹائم ملتا تھا جنابت کے غسل کا، تو جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی تھی جب تک بیچاری وہ بھوکی رہتی تھی، کچھ ناشتہ وغیرہ بھی نہیں کرتی تھی۔ اب آپ سوچیں کہ ظلم نہیں ہے؟ پہلی بات تو اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ فجر کی نماز انسان کی چلی جائے، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مسلمان ہو اور بلا وجہ فجر کی نماز ڈیلے کرے صرف غسل کی وجہ سے۔ تو غسل انسان کو فجر کی نماز سے پہلے کرنا چاہیے، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک مومن بھلا آپ بتائیں بلا وجہ نماز چھوڑ سکتا ہے جب کہ کوئی عذر بھی نہ ہو؟ اور غسل کوئی عذر نہیں ہے، یہ تو مسٹ ہے انسان کے لیے، جس جو اگر اس حالت میں جاگتا ہے تو وہ غسل کر لے اور نماز پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال حالت جنابت میں اگر آنکھ کھلے، اور اس صورت میں آپ کے پاس اتنا ٹائم کم ہو کہ آپ یا تو سحری کر سکتے ہیں، یعنی کچھ کھا پی سکتے ہیں، یا غسل کر سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ پہلے کچھ کھا پی لیں اور پھر بعد میں آپ غسل کر لیں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں، اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے، بشرطیے کہ جذبات پر قابو ہو۔ ان عمر رضی اللہ عنہ قال حششت فقبلت وانا صائم فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنعت اليوم عمران عظیما قبلت وانا صائم قال ارأيت لو مدمت من الماء وانت صائم قلت لا بأس به فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما هو رواه احمد وابو داود۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آج میں نے بڑا غلط کام کر لیا ہے، یہ کیا ہے، یعنی بیوی کا بوسہ لے لیا ہے، یعنی روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر، یعنی آپ نے الٹا سوال کیا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اگر حالت روزہ میں تم نے کلی کر لی تو کیا ہوگا، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کلی میں کیا حرج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز میں حرج ہے، یعنی مقصد یہ تھا بتانے کا، یعنی بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس طرح سے جائز ہے بشرطیے کہ اپنے جذبات پر قابو ہو، تو بوسو کنار کیا جا سکتا ہے حالت روزہ میں، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ یعنی ابھی ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ کون سا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، جس میں جن کاموں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر روزے میں پچھنے لگوانا جائز ہے، پچھنے کہتے ہیں علاج کے طور پر سوئی یا بلیڈ یا استرے کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے خون نکالنا، جیسے آپ نے حجامہ دیکھا ہوگا نا، آج کل الحمدللہ بہت عام ہو گیا ہے، تو وہ یعنی علاج کے لیے، علاج کی غرض سے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے، حجامہ جس کو کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو حالت روزہ میں اگر کسی نے یہ پچھنے لگوائے تو وہ جائز ہے، کیونکہ وہ جسم سے خون نکالنا ہوتا ہے، تو اس سے بھی پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے میں اگر جسم سے کوئی چیز نکالی جائے یا نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح سے خود بخود اگر قے ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر ہو تو اس صورت میں الگ بات ہے، لیکن خود بخود اگر جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں اور جن کو مسلسل الٹیاں ہوتی رہتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں استطاعت ہے الٹیاں ہونے کے بعد بھی، تو وہ رکھ لے، اور رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ویسے اگلے چیپٹر میں ہم وہ پڑھیں گے ہی وہ باتیں ساری انشاءاللہ، یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔